أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اس جنت سے اکٹھے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جس آدمی نے میری یاد سے اعراض کیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا اور حال یہ تھا کہ میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہماری آیات تیرے پاس آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طریقے سے آج کے دن تجھے بھلایا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جو حد سے نکل گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا. اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. کیا اللہ نے ان لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی؟ کیا اللہ نے ان لوگوں کو یہ ہدایت نہیں دی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنی رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے تھے؟ بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو آپ کے رب کی طرف سے گزر چکی ہے اور اگر نہ ہوتا طے شدہ وقت تو یہ عذاب ان کے اوپر لازم کر دیا جاتا. یہ ہیں وہ آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں, اور یہ سورہ طہٰ کی 123 نمبر آیت سے لے کر 129 تک کی آیات ہیں. ان آیات سے پہلے گزشتہ دروس کے اندر جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا, اور یہ بات کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا کہ جس کے قریب جانے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کو منع کیا تھا, لیکن پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دعا کی کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا, ان دونوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کھائیں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. تو جب غلطی ہوئی, غلطی کے بعد انہوں نے اعتراف کیا اور یہ کہا کہ اے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر, معاف فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے, ورنہ ہمارا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف فرما دیا, اور نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیا بلکہ ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا گیا اور ان کو زمین میں خلیفۃ اللہ بنا کر بھیج دیا گیا. چنانچہ جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں ان سے پہلے جو سب سے آخری آیت پڑھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, کہ پھر حضرت آدم کے پروردگار نے حضرت آدم کو چن لیا, مجتبہ بنا دیا, فتاب علیہ وہدا, اور اللہ تعالی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ہدایت دی. اب وہ ہدایت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر زمین میں بھیج دیا, اور زمین میں بھیجتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جو آج کے درس میں تلاوت کی گئی آیت کہ قال اہبطا منہا جمیعا, کہ تم اس جنت سے دونوں اتر جاؤ, بعضکم لبعض عدو, اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہ بات کہ بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی دو تفسیریں کی گئیں کہ اگر یہ خطاب ہے شیاطین کو اور انسانوں کو تو اشارہ اس بات کی طرف کہ شیاطین دشمن رہیں گے انسانوں کے, جس طرح شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا اور اس نے بہکانے کی پوری کوشش کی, اسی طریقے سے شیطان اور اس کی جو ذریت ہے وہ آگے مسلمانوں کی اور انسانوں کی دشمن ہی رہے گی. تو اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو, کہ تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے, یعنی شیاطین دشمنی کرتے رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ, یعنی ان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے. یہ تو پہلی توجیہ ہے, پہلی تفسیر ہے. اور دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے جو ظاہر آیت کے مطابق ہے کہ یہ خطاب ہو بنو آدم کو کہ تم جا تو رہے ہو دنیا کے اندر اور تم ایک ہی باپ ایک ہی ماں کے اولاد ہوگے, لیکن تمہارے درمیان بڑی لڑائیاں اور بڑے جھگڑے ہوں گے اور تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑو گے, تو تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے. اب چاہے شیاطین کی دشمنی ہو یا انسانوں کی دوسرے انسانوں سے دشمنی ہو، اس سے بچنے کا راستہ اور واپس جانے کا، جنت میں واپس جانے کا راستہ کیا ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو بھی شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَغِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. یعنی اگر تم شیاطین کی دشمنی سے بچنا چاہتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی سے بچنا چاہتے ہو، اور جس جنت سے تمہیں اتارا گیا ہے اسی جنت میں واپس جانا چاہتے ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت الخلد میں جانا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہدایت آئے اس کی پیروی کرتے رہو. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور نہ جانے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. تو گویا اللہ تعالی نے راستہ دکھا دیا کہ دیکھو، اگر جنت جانا چاہتے ہو، شیاطین کی دشمنی سے بچنا چاہتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کے برے اثرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو طریقہ کیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَغِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. نہ دنیا میں گمراہی ہوگی اور نہ آخرت میں بدبختی ہوگی، دنیا میں بھی ہدایت پر رہے گا اور آخرت میں بھی سعادت سے نصیب ہو، سعادت اس کو نصیب ہوگی. جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور جگہ میں فرمایا گیا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، انسان دو ہی قسم کے ہیں، بعض بدبخت ہوتے ہیں بعض نیک بخت ہوتے ہیں. بدبخت وہ ہیں جو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو، اور سعید وہ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا راستہ کھول دیا ہو. تو جو آدمی انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. لیکن اگر کسی نے اس ہدایت کی پیروی نہیں کی بلکہ اعراض کیا، تو اگلی آیت میں اس کا بھی نتیجہ ذکر کر دیا گیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، رسول سے اعراض کرے گا. یہ میں نے اس لیے کئی لفظ کہہ دیے کہ ذکر کے اندر ساری چیزیں ہیں. ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو، اور ذکر قرآن مجید کو بھی کہتے ہیں، انزلنا ھذا الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور ذکر کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا ہے، جیسے سورۃ الطلاق کے اندر ہے ذکر رسولا. تو یہ جو ومن اعرض عن ذکری، جو بھی میری یاد سے اعراض کرے گا، جو بھی میرے قرآن سے اعراض کرے گا، جو بھی میرے رسول سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. اب اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی. معلوم ہوا کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہو، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، اور اپنے ہاتھوں اور پیروں سے وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے مطابق، قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اب جو آدمی میری یاد سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَنْكَا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. اب تنگ زندگی سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے اس تنگ زندگی سے مراد لی ہے قبر کی زندگی، کہ قیامت کے دن تو اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے قبر کے اندر اس کی زندگی بڑی تنگ ہوگی. جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، یعنی قبر کے اندر. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور قیامت کے دن ہم اس کو نابینا یعنی اندھا اٹھائیں گے. تو پہلی تفسیر یہ کی گئی کہ اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، یعنی قبر کے اندر قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی. حتی تختلف اضلاعہ، جیسا کہ بعد روایات حدیث میں آتا ہے، اعاذنا اللہ من ذلک. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی دنیا میں کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا، پیسہ بھی ہوگا، مال و دولت بھی ہوگی، اور دنیا کے ساز و سامان کی فراوانی ہوگی، لیکن اس کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی دل کا سکون نہیں ملے گا، دل کی تمانینت اس کو نہیں ملے گی، بھاگا بھاگا پھرتا رہے گا، گھبرایا گھبرایا پھرتا رہے گا، کسی وقت میں اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. کیونکہ سکون اور اطمینان تو ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے تعلق سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. تو دوسری توجیہ ہو گئی، دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی اس کو دل کا سکون اور دل کا اطمینان نصیب نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مالدار ہوتے ہیں، پیسہ بہت ہوتا ہے، ساز و سامان کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی اسی پیسے کی بھاگ دوڑ میں، پیسے کی حفاظت میں اور پریشانیوں میں گزر جاتی ہے، کسی وقت ان کو دل کا سکون اور قناعت نصیب نہیں ہوتی. دو تفسیریں ہو گئیں. پہلی تفسیر یہ ہو گئی کہ زندگی تنگ ہوگی یعنی قبر کے اندر، دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ زندگی تنگ ہوگی یعنی دنیا کے اندر، یعنی دیکھنے میں ساز و سامان کی فراوانی ہوگی مگر زندگی تنگ ہوگی، یعنی دل کا سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا. تیسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی خیر کے لیے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. خیر کرنا، نیکی کا کام کرنا اس کے اوپر بہت بھاری ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا، اور گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو جب وہ اس کی زندگی خیر سے تنگ ہو گئی اور شر کے لیے کھل گئی تو اس کے لیے زندگی تنگ ہے یعنی خیر کی. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید کے تیسرے پارے میں آئی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ، کہ جو آدمی بخیل وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ، ہم تنگی کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی شر ہی شر اس سے صادر ہوتا ہے، گناہ ہی اس سے ہوتے رہتے ہیں اور وہ جہنم کی طرف بڑھتا رہتا ہے، جہنم کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اعاذنا اللہ من ذلک. اور جو آدمی متقی ہوتا ہے، وصدق بالحسنی اور نیکیوں کی تصدیق کرتا رہتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ تو جنت اور آسانی اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ جو آدمی میری یاد سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، تو تیسری تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ تنگ زندگی ہوگی یعنی خیر کے لیے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، شر اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور خیر اور نیکی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ تو ہے دنیا کے اندر یا قبر کے اندر کہ اس کو تنگ زندگی ملے گی. اور قیامت کے دن اس کا انجام وہ ہوگا جو اسی آیت کے آخر میں ذکر کیا گیا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اور وہ کہے گا کہ اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور میں تو دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تھیں، فنسیتہا، تو ان کو بھول گیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَا، اور اسی طرح تجھے آج کے دن بھلا دیا جائے گا. تو دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، قبر اس کے اوپر تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اندھا ہوگا. لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں جب وہ اٹھے گا تو اندھا ہوگا اور سر جھکائے میدان محشر کی طرف اس طریقے سے بڑھے گا جیسا کہ کسی مشین کو چلا دیا جائے اور وہ آگے خود بخود بڑھتی رہے، تو سر جھکا کر وہ میدان محشر کی طرف بڑھتا جائے گا، لیکن بعد میں اس کو بینا کر دیا جائے گا، یعنی اس کی آنکھیں کھول دی جائیں گی. اور یہ قرآن مجید کی سورۃ الکاف میں آتا ہے کہ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہ جب مجرموں نے آگ دیکھی اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس آگ میں ہم گرنے والے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ شروع میں یہ اندھے ہوں گے کافر، لیکن بعد میں ان کی آنکھیں کھول دی جائیں گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کے شروع کا حال ذکر کیا ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی فرمائیں گے کہ اسی طریقے سے ہماری آیات تیرے پاس آئیں اور تو ان کو بھول گیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس آدمی کو جو حد سے نکل جائے اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، یعنی دنیا بھی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، قبر بھی تنگ ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے، جبکہ اس کے اندر دو خرابیاں ہوں. کون کون سی؟ ایک یہ کہ من اسرافا، کہ وہ حد سے تجاوز کرے. دوسری خرابی ولم یؤمن بآیات ربی، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس آدمی کو کہ جو حد سے نکل گیا اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا. پچھلے ہفتے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اسرافہ کے معنی ہے حد سے نکل جانا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دو خرابیاں ذکر فرمائیں، ایک اسراف اور دوسرا ایمان نہ لانا. تو ان میں سے جو پہلی خرابی ہے اسراف، اس سے تو انسان کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے دنیا، اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. اللہ پناہ میں رکھے اگر ایمان نہیں تھا تو جہنم ہے، اور اگر بالفرض مومن تھا تو اسراف کی وجہ سے نجات تو ہو، اسراف کے باوجود مومن ہونے کی وجہ سے نجات تو ہو جائے گی، لیکن دنیا میں بھی پریشانی ہوگی، اور قبر کے اندر بھی پریشانی کا ڈر ہے، اور آخرت کے اندر جو درجات ہیں ان میں بھی کمی آنے کا احتمال ہے. تو اسرافا، یہ پہلی غلطی ذکر کی کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس آدمی کو جو اسراف میں مبتلا ہو، یعنی حد سے نکل جائے. اسراف کے معنی ہے حد سے نکل جانے کے. اور ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اگر آپ اس حد سے آگے نکل جائیں گے تو پھر وہ چیز صحیح نہیں رہتی، خراب ہو جاتی ہے. کھانا ہے، پینا ہے، اور جناب اور دنیا کے کام ہیں، حتیٰ کہ دین کے کام ہیں. دین کے کام بھی ایک حد تک ہوں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ حد سے زیادہ نکلنے لگیں، دین کے کام حد سے آگے نکل جائیں، وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. نماز اگر آپ غلط وقت میں پڑھنا شروع کر دیں، روزہ آپ ان دنوں میں رکھنا شروع کر دیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یا رقم اس طرح خرچ کرنا شروع کر دیں کہ جناب سب کچھ دے دلا دیں، خود خالی ہاتھ بیٹھ جائیں، تو یہ ساری کی ساری باتیں حد سے نکلنے والی ہیں، اور حد سے نکلنے سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب آدمی نہیں رہتا. قرآن مجید کی مشہور آیت ہے جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مسرفین سے محبت نہیں کرتا. اور گزشتہ ہفتے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو جیسی اچھی چیز، اگر کوئی آدمی تین مرتبہ سے زیادہ اپنا عضو دھوئے تو اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے تین مرتبہ سے زیادہ اپنا کوئی عضو دھویا فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا، ظلم کیا. یا وضو کر رہے ہیں آپ، وضو کرتے ہوئے آپ نے پانی اتنا بہا دیا جتنا نہیں بہانا چاہیے تھا، تو وہ اسراف ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ یہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے سعد، یہ وضو میں فضول خرچی کیسی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے. ولو کنت علی نہر جار، اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو. بہتی ہوئی نہر پہ انسان اپنا پانی بہائے جائے، پھر پانی ڈالے جائے، ارے بھائی وضو کرنا ہے، بس تین مرتبہ کر لو کافی ہے. ہاں ویسے ہی اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ اپنے اوپر زیادہ پانی ڈالنا چاہو ڈال لو، وہ تو علاج ہے. وہ تو کیا ہے، مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ میرے والد جو تھے مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص اور شاگرد خاص تھے، تو کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی جو ہے وہ کنویں سے پانی ڈول نکال نکال کے ان کے اوپر ڈال رہا تھا اور وہ نہا رہے تھے. تو ایک دیہاتی نے دیکھا، اس نے کہا مولوی جی، یہ فضول خرچی کیا ہو رہی ہے، یعنی اتنا پانی جو ہے تو اپنے اوپر کیوں ڈال رہا ہے؟ تو مولوی یحییٰ صاحب نے اس نے کہا کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ تو مولوی یحییٰ نے کہا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا، ہاں تیرے لیے فضول خرچی ہے، میرے لیے فضول خرچی نہیں ہے یہ. کہ آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ لو. تو یہ جو میں نے بیچ میں بڑھا دیا جملہ کہ علاج کی وجہ سے اگر آدمی اپنے اوپر پانی ڈالے تو وہ تو علاج ہے. آپ کو اگر نکسیر بندی ہو رہی، آپ مسلسل پانی ڈال رہے ہو، وہ علاج ہے، وہ کوئی وضو نہیں کر رہے آپ. اسی طرح اگر آپ کو سخت گرمی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دیر تک پانی اپنے اوپر ڈالو، اور آپ اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہو، طریقے سے ادھر ادھر کم ضائع ہو رہا ہے اور جسم کے اوپر زیادہ پڑ رہا ہے، جسم ہی پہ پڑ رہا ہے، تو وہ فضول خرچی نہیں ہے. لیکن وضو کے اندر اگر آپ تین مرتبہ سے زیادہ کرو گے وہ فضول خرچی ہو جائے گی. تو اسراف بہرحال بری چیز ہے، چاہے کسی بھی چیز میں ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اہل جہنم کی دو باتیں ذکر کی، ایک یہ کہ وہ فضول خرچی کرتے تھے، یعنی حد سے آگے گزر جاتے تھے. دیکھو وہ کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتا ہے، کافر ہنستے ہیں، مسلمان بھی ہنستا ہے، وہ نکاح کرتے ہیں، مسلمان بھی نکاح کرتا ہے، وہ کماتے ہیں، مسلمان بھی کماتا ہے، ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں، کافروں جو ہے مکان بناتے ہیں، مسلمان بھی مکان بناتا ہے، دنیا میں جس طرح کافر اپنے حاجتیں پوری کرتے ہیں مسلمان بھی اپنی حاجت پوری کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے دو چیزوں کا، ایک تو یہ کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، شریعت کے احکام سے غافل نہیں ہوتا، اور اس کی ہر چیز حد کے اندر ہوتی ہے، اور کافر کی کوئی چیز حد میں نہیں ہوتی، حد سے تجاوز کرتا ہے وہ. تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس آدمی کا جو حد سے نکل گیا، ولم یؤمن بآیات ربی، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا. تو اسراف تو گناہ ہے اور ایمان نہ لانا یہ کفر ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے گناہ کو ذکر کیا، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس میں کافر بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ پناہ میں رکھے بعض مسلمان بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اسراف سے محفوظ رکھے. بلکہ ایک بات میں عرض کروں، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی کہ لوگ جو ہیں وہ کنجوسی کو زیادہ برا سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ آدمی کنجوس، مکھی چوس ہے جی، فضول. لیکن اگر کوئی آدمی فضول خرچ ہو، اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے، لوگ اس کی برائی نہیں کرتے بلکہ اس کی تعریف کرتے، واہ صاحب واہ، بڑا دل والا ہے. اس لیے کہ اس بلکہ اور زیادہ تعریف کرتے تاکہ اور اس سے کچھ ملے، اس کی چیزیں کھا جائیں ہم. تو فرمایا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ لوگ جو ہیں وہ فضول خرچی کو برا نہیں سمجھتے، کنجوسی کو برا سمجھتے ہیں. لیکن حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فضول خرچی جو ہے وہ زیادہ بری چیز ہے کنجوسی کے مقابلے میں. کنجوسی بھی بری چیز ہے لیکن وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا کہ فضول خرچی بری ہے. اس لیے کہ جو آدمی کنجوس ہوگا کچھ نہ کچھ پیسے اس کے پاس جمع رہیں گے. جو آدمی کنجوس ہوگا لوگوں کو نہیں کھلائے گا، جمع کرتا رہے گا، تو کنجوسی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کے پاس پیسے رہیں گے، تو اس کا کچھ نہ دل غنی رہتا ہے کہ چلو پیسے تو ہیں میرے پاس. لیکن جو آدمی فضول خرچ ہوتا ہے، اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی کھلا دیا، اس کو بھی کھلا دیا، خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. اور جب خالی ہاتھ رہ جاتا ہے تو کاد الفقر ان یکون کفرا، وہ فخر جو ہے وہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا ہے اور طرح طرح کی رشوت لیتا ہے اور جناب طرح طرح کے گناہ کرتا ہے فضول خرچی کی وجہ سے. تو فضول خرچی زیادہ بری چیز ہے کنجوسی کے مقابلے میں. تو فضول خرچی زیادہ بری ہے کنجوسی سے بھی بڑھ کے. کنجوسی بھی بری چیز ہے، فضول خرچی بھی، لیکن فضول خرچی زیادہ بری چیز ہے. اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے گناہ کا ذکر کیا، پھر کفر کا ذکر کیا. گناہ کے اندر اللہ تعالی نے فضول خرچی کا ذکر کیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس آدمی کو جس نے حد سے تجاوز کیا. ولم یؤمن بآیات ربی، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا. ولعذاب الآخرۃ اشد وابقا، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. آگے فرمایا کہ افلم یهدی لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا اللہ نے لوگوں کو اس بات کی ہدایت نہیں دی؟ یعنی اللہ نے کیا لوگوں کو یہ نہیں دکھا دیا؟ اللہ نے سب کو عقل دی. اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی پہلے لوگ تھے، میرے باپ دادا، پڑ دادا، سکڑ دادا، وہ کہاں گئے؟ انہوں نے بھی کمایا، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کی بھی طرح طرح کی چیزیں تھیں، وہ کہاں گئے؟ چیزیں کہاں گئیں؟ ذرا سے انسان سوچے تو وہ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس آیت میں فرمایا افلم یهدی لهم، کیا اللہ نے لوگوں کو یہ ہدایت نہیں دی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم، جو اپنے رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اگر انسان تھوڑی سی عقل سے کام لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ایک مسجد لاہور میں ہے, اور یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں لیکن آپ میں سے جن جن کی عمر زیادہ ہے وہ خود دیکھ سکتے ہیں. ایک مسجد لاہور میں, میں نے اس میں تقریباً 25-30 سال تراوی پڑھائی. عالی مسجد اس کا نام ہے لاہور کی. تو اب میں وہاں جاتا ہوں کبھی کبھار, اور اس مسجد میں نماز بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں, تو حیران ہوتا ہوں کہ نہ امام وہ ہے نہ مقتدی وہ ہیں, اکثر لوگ وہ ہیں جن کا انتقال ہو چکا, اور جو جناب بوڑھے تھے وہ جا چکے, جو جوان تھے وہ بڈھے ہو گئے, اور جو جناب بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو نہ ہمیں پہچانتے نہ ہم ان کو پہچانتے وہ جوان ہو گئے. عمارت اسی طریقے سے کھڑی ہے, مسجد اسی طریقے سے کھڑی ہے, آزان اسی طریقے سے ہو رہی ہے, نماز اسی طریقے سے ہو رہی ہے, لیکن امام بھی غائب, اکثر مقتدی بھی غائب. اکا دکا کوئی پرانا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیں پہچان لیتا ہے, ہم اس کو پہچان لیتے. ہر جگہ کا یہی حال ہے. جس بازار میں آپ چلے جاؤ, 50 سال پہلے اس بازار کا کیا حال تھا, کون لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کیا تجارت کرتے تھے, اب 50 سال بعد دیکھو کہ وہاں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کون تجارت کر رہے ہیں, زمین آسمان بدل گئے. اور عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ایک طرف سے اللہ تعالیٰ سینکڑوں انسانوں کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے, اور اسی لمحے میں سینکڑوں انسانوں کو اس دنیا سے اٹھایا جا رہا ہے. ادھر سے بچے آ رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, سینکڑوں نہیں بلکہ شاید ہزاروں, اور روزانہ ہزاروں انسان اس دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن ایسی خوبصورتی سے ان کو لایا جا رہا ہے اور ایسی خوبصورتی سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے کہ بازار بھی اسی طرح چل رہے ہیں, پارک بھی اسی طرح آباد ہیں, ہوٹل بھی اسی طرح آباد ہیں, مسجدیں بھی اسی طرح آباد ہیں, مدرسے بھی اسی طرح آباد ہیں, جو نیکی کی جگہ ہیں وہ بھی اسی طرح آباد ہیں, جو گناہوں کی جگہ ہیں وہ بھی اسی طرح آباد ہیں, لیکن ادھر سے انسان آ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اور دنیا سے جا رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, سب انسان بدل رہے ہیں, لیکن یہ دنیا کا جو رنگا رنگ کارخانہ ہے یہ اسی طریقے سے قائم ہے. انسان سوچے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ کیا ہم نے لوگوں کو یہ ہدایت نہیں دی, کیا اللہ نے لوگوں کو یہ بات نہیں دکھائی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنی رہائش گاہوں میں چلا پھلا کرتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, آدمی کو یہاں خوش رہنا چاہیے, ہنستے رہنا چاہیے, بولتے رہنا چاہیے, ہنس بول کے گزارا کر لو. اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات, اسے ہنس کر گزار یا رو کر گزار دے. تو گزارنا تو ہے, 20-25 سال گزارنے ہیں, 30 سال گزارنے ہیں, ہنس بول کے آگے چلے جانا چاہیے, رو کے کیا گزارنا, جب زندگی گزار رہنا تو ہے نہیں. یہاں ادھر سے آ رہے ہیں آگے جا رہے ہیں, تو اپنا ہنسی خوشی آنا چاہیے, ہنسی خوشی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا چاہیے, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غفور رحیم ہے, معاف فرما دے گا, اسی میں خیر ہے. اس کو قرآن نے فرمایا, کیا اللہ نے لوگوں کو یہ ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان رہائش گاہوں میں جو اپنے رہائش گاہوں میں چلا پھرا کرتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. آخری آیت میں فرمایا, ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى, یہ جو آیت ہے اس میں واجل مسمى یہ معطوف ہے, اور کلمۃ سبقت من ربک یہ معطوف علیہ ہے, اور لکان لزاما یہ ان دونوں کی جزا ہے. اس لیے ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے, اور اگر ہر آدمی کے لیے طے شدہ مدت نہ ہوتی لکان لزاما تو عذاب ان گناہگاروں کے اوپر لازم کر دیا جاتا چپکا دیا جاتا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں سب انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ظالم ظلم کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر, نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ آبرو محفوظ. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ان کو پکڑ کیوں نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ فَوَحِلِ الْكَافِرِينَ امہلہم رویدا, آپ کافروں کو مہلت دیجئے, ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. تو اللہ تعالی جلدی نہیں پکڑتے, مہلہم قلیلا, سورۃ المزمل میں فرمایا گیا ومہلہم قلیلا کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. کیا ہے اس سے پہلے, چلو خیر. تو یہ قرآن مجید نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس دنیا میں فوراً پکڑ نہیں ہوگی بلکہ ڈھیل دی جائے گی, اور جو پکڑ شروع ہوگی وہ قبر سے شروع ہوگی. دنیا میں پکڑ بہت کم ہوتی ہے, بلکہ اگر دنیا میں تھوڑی بہت پکڑ ہو جائے اللہ پناہ میں رکھ کے اور آدمی توبہ اللہ کر کے معاف کرا لے وہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے بعض نیک لوگوں کو تکلیف پہنچا دی جاتی ہے تاکہ ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے, گناہ معاف ہو جائے ان کے, اور آخرت میں جائیں تو بالکل پاک صاف ہو. لیکن عام طور سے جو کافر ہیں جن کا انجام خراب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ان کو ڈھیل دی جاتی ہے ڈھیل دی جاتی ہے, وہ اور گناہ کرتے ہیں, اور قتل کرتے ہیں, اور ظلم کرتے ہیں, اور کفر کرتے ہیں, پھر ایک خاص وقت میں ان کو پکڑ کے آگے بھیج دیا جاتا ہے, پھر قبر اور میدان محشر میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں فوراً پکڑ نہیں ہوگی, نمبر ایک. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت طے کیا ہوا ہے, اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا لوح محفوظ میں پہلے سے طے شدہ ہے. تو اس کو قرآن نے اس آیت میں فرمایا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایک بات تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے, وہ کیا ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں گے. واجل مسمى, اور اگر طے شدہ مدت نہ ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ہر انسان کا ایک وقت رکھا ہوا ہے, اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتی لکان لزاما, تو یہ عذاب لزام ہو جاتا, یعنی یہ عذاب ان کے اوپر لازم کر دیا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مجرم کو فوری طور پر سزا نہیں دیتے بلکہ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ اجل مسمى, طے شدہ وقت آ جاتا ہے, پکڑ آ جاتی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ان بطش ربك لشدید, تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل تو بہت دیتے ہیں ہر انسان کو, لیکن اگر ڈھیل کے باوجود وہ آدمی توبہ نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے, اور پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی ہی میں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تو فرما گیا ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر یہ بات نہ ہوتی, اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے, وہ اجل مسمى, اور اگر طے شدہ مدت نہ ہوتی لکان لزاما, تو عذاب ان کے اوپر لازم کر دیا جاتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اور ہر انسان کی پکڑ کا یا اس کی جزا اور سزا کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاخیر فرماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی نیکی کرتا رہتا ہے, دنیا میں بظاہر اس کو بدلہ نہیں ملتا, لیکن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بدلے کی جگہ ہی نہیں بنایا, بدلے کی جگہ تو کیا ہے؟ آگے ہے، قبر ہے اور میدان محشر ہے، جنت اور دوزخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے. دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان پر ذکر ہو، اور اپنے ہاتھوں اور پیروں سے ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالی راضی ہو. اور اگر غلطیاں ہو جائیں تو فوراً ہمیں توبہ کی توفیق ہو جائے، کیونکہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اور ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.